اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ عدت للمتقین، اللہ نے یہ متقیوں کے لیے تیار کی ہے. اور حدیث کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں نفع دے تم اس کی طرف حرص کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگو، عاجز بن کر مت بیٹھ جاؤ. احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کی حرص کرو. دنیا میں بھی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بلا شبہ دنیا کے اندر حرص کرنا، مال و دولت کی حوث میں آگے بڑھنا، یا کسی کی گاڑی دیکھ کر اس جیسی گاڑی لینے کی حرص کرنا، یا کسی کا گھر دیکھ کر اس جیسا گھر بنانے کی حرص کرنا، شرعاً یہ چیز مذموم ہے. اس کی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ترغیب اور تحریص نہیں دی. البتہ جہاں تک آخرت سے متعلق معاملات ہیں تو یقیناً اس میں اس سلسلے کی تحریص بھی ہے، ترغیب بھی ہے کہ آدمی آخرت کے معاملات کو دیکھے اور کوشش کرے کہ آگے بڑھے. اگر کوئی شخص نیک اعمال کر رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی اس کی حرص پیدا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، مجھ سے کیوں رہ جاتی ہیں؟ یہ سنتوں کی پابندی بھی کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہوتی؟ تو آدمی کے یہ احوال جو ہیں وہ قابل رشک ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے حرص کرے، آگے بڑھے. کیونکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کارے دنیا کیسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کبھی کسی کا پورا نہیں ہوا. اگر کسی کی 10 کوٹھیاں بھی بن گئی تب بھی اس کی حسرت ہوتی ہے کہ ایک اور بنا لوں. 1000 گز پہ مکان ہے تو 1500 پہ، اور اگر 1500 گز پہ تو 2000 گز پہ. خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرما دی ہے کہ اس کے بعد اب اور کوئی بات ہمارے لیے کہنا بھی صحیح نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو وہ تیسرے کی حرص کرے گا، اور اگر 3 مل جائیں چوتھے کی، چوتھا 4 مل جائیں پانچویں کی. فرمایا کہ انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو دنیا کے اندر مال دولت کی جو حرص کا معاملہ ہے، حوث کا معاملہ ہے، یہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ یہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں غالباً مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ آدمی کی عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف آتا ہے، تو بجائے طبیعت میں سخاوت پیدا ہونے کے طبیعت میں بخل پیدا ہوتا ہے اور حرص پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ جن کی طبیعتوں میں دنیا کی حرص بڑھے، بلکہ اگر ہماری طبیعت میں حرص پیدا ہو تو آخرت کے اعتبار سے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، جس کا حاصل اور مفہوم خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو پھر 2 قیراط ثواب ملے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیراط کی تشریح بھی خود ہی فرما دی کہ تمہارا جو قیراط ہے، چونکہ یہ ایک وزن پیمانہ ہے، تو یوں سمجھ لو کہ دنیا میں جو احد پہاڑ ہے جنت کے پیمانوں میں سے ایسا پیمانہ ہوگا جس کا وزن احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا. اب احد پہاڑ خود میلوں میں، اس کا اندازہ آدمی نہیں لگا سکتا کتنے میل کا ہے یا کتنے وزن کا ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ 2 قیراط اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور چونکہ قیراط ایک سونے کا پیمانہ یا وزن کی چیز تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے دنیا کا پیمانہ مراد نہیں ہے بلکہ آخرت کا پیمانہ مراد. مطلب یہ کہ وہ کتنا اجر و ثواب ہوگا صحیح معنی میں تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک سنا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہم نے اب تک بہت سے خیرات ضائع کر دیے, یعنی ہمیں ہم تک یہ حدیث پہنچی نہیں یا ہم نے سنی نہیں, تو اہتمام نہیں کیا اس بات کا کہ ہر ہر جنازے میں شریک ہوتے, ہر ہر تدفین میں شریک ہوتے. اگر ہمارے ہمیں اس حدیث کا پہلے سے علم ہوتا تو ہم اس کام میں حرص کرتے. تو یہ صحابہ کرام کا حرص کا میدان تھا کہ وہ نیکیوں کی طرف ترغیب و تحریض کرتے تھے, اور ان کا حرص جو ہے وہ اس آخرت کے میدان کے لیے ہوتی تھی. مزید دیکھیے ان کا انداز سوچنے کا صحابہ کرام کی, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد تو وہی ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعض اصحاب ایسے ہیں جو مال و دولت پہ ہم سے بہت بڑھ کر ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, وہ اپنے مال کی زکات بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس نہ مال ہے نہ ہم صدقہ کرتے نہ خیرات کرتے, لہذا باقی جو کام ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, البتہ ان کے پاس مال بھی ہے تو وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے ہم مالی عبادت نہیں کر پاتے. تو وہ تو ہم سے ہمیشہ آگے رہے اور ہمیشہ آگے ہیں, ہمارے پاس نہ مال ہوگا نہ ہم آگے نکلیں گے. دیکھیے یہاں ان کا یہ حرص یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس بھی مال آ جائے, بلکہ صرف یہ حرص تھی کہ نیکیوں میں وہ ہم سے آگے نکل گئے. کوئی طریقہ ہمیں بتائیے کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی ویسے تو تمہارے ذہنوں میں چونکہ یہ بات ہے کہ اگر میرے پاس ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے مال ہوتا تو ہم زکات دیتے خیرات کرتے, تو انشاءاللہ تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اس کا بھی اجر مل رہا ہے, لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اور پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا بتایا, اور فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان مالدار اصحاب نے بھی یہ عمل شروع کر دیا تو بات تو پھر وہیں کی وہیں رہی, اور پھر یہ مزید وہ آگے نکل جائیں گے. تو بہرحال جو اصل مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ آخرت کی حرص تمہارے اندر ہونی چاہیے, تو یقیناً اگر تم یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اور جہاں تک ان صحابہ کرام کا معاملہ ہے, اگر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی پر قدغن تو لگائی نہیں, پابندی نہیں لگائی, جو جتنا آگے نکلنا چاہے. میں ہمیشہ یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اعمال ہمارے سامنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب جو شخص جتنا عمل کر کے آگے بڑھ جائے, اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ہے, ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ مثال دیا کرتے ہیں, فرمایا کہ بھئی دیکھو شیخ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ماں بچہ ماں کے سینے سے دودھ حاصل کرتا ہے, لیکن اب بچے میں جتنا دم خم ہو دودھ حاصل کر لے, ماں نے تو اپنا سینہ اس کے لیے کھول دیا کہ بھئی تیرے لیے دودھ حاضر ہے پی, لیکن اب تجھ میں جتنا دم خم ہے زور لگا اور پی لے. تو فرمایا اسی طریقے سے ایک آدمی اگر نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, اپنے اپنے دم خم کے مطابق خوب کرو, کوئی ممانعت نہیں, لیکن جو بھی نیک عمل کرنا ہے اچھا عمل کرنا ہے وہ مستند طریقے پر ہونا چاہیے. بس اگر طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو آدمی بعض اوقات گمراہی اختیار کر لیتا ہے. دیکھنے میں ہمیں بڑا اچھا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ اس معاملے میں سوچتے سمجھتے نہیں, اور بلا سوچے سمجھے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو غلطی کا امکان رہتا ہے. فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث ہو اور دوسرے ہاتھ میں بزرگوں کا دامن ہو, اور بزرگ بھی وہ ہوں جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں, یعنی مستند علماء کرام ہوں. تو ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث, دوسرے ہاتھ میں بزرگوں کا دامن اگر انسان کے ہوگا تو انشاءاللہ آدمی آگے بڑھتا رہے گا صحیح طریقے سے. ورنہ ہوگا یہ کہ کہیں آدمی قرآن مجید کو چھوڑ دے گا علیہ باللہ, اس کے حکم کو چھوڑ دے گا, کہیں بزرگوں کو چھوڑ دے گا. اور اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی, غالباً شیخ سلطان الدین کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہیں کہیں ان کے علاوہ کسی اور بزرگ کا نام بھی لکھا ہے, لیکن بہرحال کوئی بھی ایک اللہ والے تھے ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی زیارت کر لوں خواب میں. تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ بھائی فرض نماز چھوڑ دو, زیارت ہو جائے. اب یہ بات سن کر گھر پہ آ گئے لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ میں نماز کیسے چھوڑ دوں, نماز تو فرض ہے, نماز کیسے چھوڑ دوں. بہرحال کچھ دن گزر گئے لیکن دل میں پھر ایک ہوک سی اٹھی. پھر ان کے پاس پہنچے 15-20 دن کے بعد اور پھر ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ نماز چھوڑ دو, فرض نماز چھوڑ دو. پھر خاموشی سے آگئے اور سوچتے رہے کہ میں فرض نماز کیسے چھوڑ دوں, لیکن بہرحال دل میں خیال کیا کہ فرض نماز تو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, چلو آج سنتیں چھوڑ دیتا ہوں. سنت چھوڑ دی. رات کو جب سوئے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا کہ تم نے سنتیں چھوڑ دی. تو جلدی سے اٹھے, اٹھ کر وضو کیا اور جلدی سے وہ سنتیں پڑھی ادا کی. اور دوسرے دن پھر ان کے حضور کی خدمت میں پہنچے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا. فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا فرض نماز چھوڑ دے, اگر تو فرض نماز چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ خود آ کے پڑھوا دے تجھ سے, چھوڑنے نہیں دیتے وہ. یہ واقعہ سنا کر جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ بعض لوگ اس واقعے کو سن کر جیسے ان صاحب نے کہا نماز چھوڑ دو, کہتے کہ بھائی یہ غلط ہے, ان کی تکذیب کرتے. اور بعض قرآن احکام کو سن کر اللہ معاف کرے, یعنی بعض بزرگوں کا دامن تھام لیتے اور کہتے کہ ہمیں تو نہیں پتا جو قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, ہم تو جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. دونوں صورتیں گمراہی کی ہیں. قرآن و حدیث چھوڑے گا تو بھی گمراہ, اور بزرگوں کا دامن چھوڑے گا تو بھی گمراہ. فرمایا کہ اب صحیح بات کیسے پتا چلے گی. فرمایا کہ اس کو ایک محقق آدمی ہی سمجھ سکتا ہے, ہر آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. قرآن مجید میں ان کا اس طرح ذکر فرمایا, اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, یعنی بعض بندے تو وہ ہیں جو اعمال کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک خاص درجے پر پہنچتے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محنت تو نہیں کرتے لیکن اللہ نے انہیں پہلے سے چن لیا ہوتا ہے. تو چونکہ جس بزرگ نے ان کو کہا تھا تم نماز فرض پڑھنا چھوڑ دو, وہ پہچان گئے تھے کہ بھئی یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے, لہذا نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا, چھوڑنا چاہے گا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا. تو دیکھیے اب جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ نہ تو اس بزرگ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی اور نہ قرآن و حدیث کے بارے میں. قرآن و حدیث بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے اور دامن بزرگوں کا چھوڑنا یہ بھی چھوڑنے کی چیز نہیں. تو دونوں کو ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث کو رکھے, ایک ہاتھ میں بزرگان دین کو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں رجال اللہ اور ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, بات وہی ہے. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے میں رجال اللہ ہو, یعنی اللہ کے نیک بندے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتلایا اس طریقے پر. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں, محنت کرتے کرتے کلرک بن گئے, اس کے بعد جناب کچھ اور آگے ترقی کر لی, پھر پتہ چلا کہ سیکرٹری قانون بن گئے, پھر اس کے بعد وزیر قانون بن گئے. تو ایک آدمی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا, محنت کی اس نے, اور ایک یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی اولاد میں سے شاہی آدمی. بادشاہ نے کہہ دیا بھی میرا بیٹا اس کو گھوڑ سواری بھی سکھانی ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا اس کو بادشاہ بنانا ہے, ولی عہد بنے گا ہمارا. اب اگر وہ کہیں ادھر ادھر بھاگے گا تب بھی اس کی پٹائی کریں گے, کریں گے تم نے یہ کام کرنا ہے, گھوڑ سواری بھی سیکھنی ہے, کشتی رانی بھی سیکھنی ہے, اور جناب تلوار بازی بھی سیکھنی ہے, فلاں فنون بھی سیکھنا ہے, سب کچھ سیکھنا ہے. فرمایا بھائی یہ مثال ہے ان کی, اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کچھ لوگ اعمال کر کر کے پہنچتے ہیں, کچھ کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے, کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں, کچھ مراد ہوتے ہیں. تو بعض اللہ والوں کے سامنے یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ اللہ کی مراد ہے, جب مراد ہے تو یہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی, اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آدمی حرص کرے دین کے کاموں میں, نیک کاموں میں, آخرت کے کاموں میں, اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں, ان کی کوششیں کبھی کم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی. ایک جنگل کے میدان سے جب گزرے جہاں کوئی نہیں تھا, آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ہاں بھائی دوڑ لگاؤ گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مقابلہ دو مرتبہ ہوا ہمارا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو میں نے کہا کہ ہاں. تو پہلے یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی, اور بعد میں یہ ہوا کہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تل کا بھی تل کا, یہ ادلا بدلا ہو گیا, ایک وقت تم جیت گئے, ایک وقت ہم جیت گئے. اب دیکھیے یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی کیا, اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, کہ کہیں ایسا موقع ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل جو ہے وہ اس طرح سے بزرگ بن کے بیٹھ جانا کہ جناب ہاتھ میں تسبیح لے لی اور ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جناب بیوی کا دل خوشی نہیں کرتے کسی معاملے میں, جائز امور کے اندر اگر اس کا دل خوش کرنا ہو تو خوش کرنا چاہیے. اللہ کی وہی بندی ہے, صرف اس بات پر کہ اس نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا, اس نے میں نے قبول کیا, تو دو بول کی بنا پر تمہاری بیوی بن گئی, اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا. تو اب اگر جائز امور میں وہ تم سے کوئی خواہش کرتی ہے تو جائز امور میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہرحال میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی طرح سے دعوت میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بھائی, اور سنتوں پر تو اللہ تعالیٰ عمل کرا دیتے ہیں لیکن یہ ایک سنت بظاہر رہ گئی ہے, تو آؤ ہم تم دوڑے دیکھیں کون آگے نکلتا ہے. مقصد یہ تھا کہ آخرت کے ان کاموں میں حرص کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ میں حصہ لیا اپنی بیوی کے ساتھ, تو میں بھی ایسا کر لوں. مقصد اور کچھ نہیں تھا اس کے سوا. اور یہاں میں ایک فائدے کی بات بتا دوں, میں نے حضرت مولانا صاحبان محمود نور اللہ قدو سے یہ بات سنی, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب تم سنتوں کو اختیار کرو گے, وہ سنتیں جو تمہارے اختیار میں ہیں, یعنی اپنے اختیار سے جن سنتوں پر تم عمل کر سکتے ہو اس پر تم اگر عمل کرو, تو جو غیر اختیاری سنتیں ہیں یعنی تمہارے اختیار میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر تم سے عمل کرا دیں گے. اس کے بعد حضرت نے خود فرمایا, آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حضرت کو راستے میں حادثہ پیش آ گیا اور ایک کروٹ پر چوٹ بھی لگی, گاڑی تو بالکل ختم ہو گئی, اللہ نے جان بچا لی, یہ بڑی بات. تو جس پہلو پر چوٹ لگی تھی فرمایا کہ بھئی اگر ہم خود سے چاہتے کہ یہاں چوٹ لگا لیں تو یہ غیر اختیاری بات, کوئی آدمی اپنے آپ کو زخمی تو نہیں کر سکتا نا, اور نہ خواہ مخواہ اس کا حکم ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں کہیں چوٹ لگی تھی تو تم بھی چوٹ لگا لو, ایسا حکم نہیں ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ اس پہلو پر میں گرتا اور مجھے چوٹ لگتی, لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری چیز تھی, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جب ہم اختیاری سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ غیر اختیاری چیز تھی, اس پر اللہ نے عمل کرا دیا. تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے خوب واقف ہیں. اگر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ سنتیں جن پر ہم اپنے اختیار سے عمل نہیں کر سکتے اللہ رب العزت بعض اوقات ان سنتوں پر بھی عمل کرا دیتے ہیں تاکہ نبی کی کوئی سنت سے ہم رہ نہ جائیں, ہر سنت پر عمل ہو جائے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یقیناً اب بعض لوگ کہیں گے کہ صاحب حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت توڑوا لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دانت ٹوٹے تو عشق و محبت میں انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا, لیکن پھر سوچا کہ پتہ نہیں یہ دانت ہو یا دوسرا ہو, تو پھر دوسرا توڑ لیا, یہاں تک کہ سارے توڑ لی. بھائی اول تو ایسا عشق کس کو ہے, ایسی کیفیت بھی تو تاری کرے کوئی. جب تک حال ایسا نہ ہو اس وقت تک آدمی کر نہیں سکتا, کیونکہ جب کسی انسان کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ بے اختیار ہو جائے تو وہ عمل کر سکتا ہے, ہر آدمی عمل نہیں کر سکتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لائے, آپ کے ساتھ بہت سے رفقا تھے, حضرت مولانا شیر احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ بھی اس میں یعنی رفقا میں تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے. تو چونکہ اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں, اونٹوں پر گھوڑوں پر گدوں پر سفر ہوتے تھے. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 11 دن کا تھا اونٹوں پر, یعنی 11 راتیں آدمی لگاتا تھا. تو روایات میں اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت کا قافلہ جب بیر علی پر پہنچا تو چونکہ چڑھائی پر چڑھنا پڑتا ہے تھوڑا سا, جیسے ہی اونٹ جو ہے وہ اوپر پہنچے تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مینار نظر آئے, اور جیسے مینار نظر آئے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فوراً اونٹ سے نیچے کود پڑے, اس حال میں کہ آپ کے پیروں میں جوتی نہیں تھی, اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف یعنی میناروں کی طرف چل پڑے. اب نیچے کنکر تھے, اور کنکر بھی ایسے تھے کہ جس میں نوکیلی کنکریاں ہوتی ہیں چبھنے والے, پیر زخمی ہو گئے. آپ کو جب دیکھا تو بہت سے لوگ نیچے کود پڑے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہہ رہے نالائقو, ان پر تو ایک حال تاری ہے, تم کیوں اتر پڑے؟ چنانچہ ہوا یہی, کوئی 100 قدم چل سکا, کوئی 150 قدم چل سکا, اور پھر جلدی سے آگے اونٹوں پر بیٹھ گئے کہ بھائی ہم سے تو نہیں چلا جاتا. لیکن حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ آخر تک دیوانہ وار پیدل چلتے چلے گئے, پیر زخمی ہو گئے, لیکن وہ وارفتگی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر حاضر. تو یہ ہر ایک کا حال نہیں ہو سکتا, اور جب یہ حال ہو نہیں سکتا تو قانون نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ قانون نہیں ہے کہ ننگے پیر بھاگو دوڑو. ہاں جس کا حال ایسا ہو جائے پھر وہ قانون سے مستثنا ہے. جیسے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ, لوگوں نے دیکھا کہ پاؤں میں سیاہ چپل یا سیاہ جوتے استعمال نہیں کرتے. بعض لوگوں نے ہدیتن پیش بھی کیا, آپ نے پھر بھی انکار کر دیا, نہیں لیا. تو لوگ سمجھے کہ ارادتن ایسا نہیں کرتے, تو پوچھا, فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف کالا ہے, پیروں میں جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. فرمایا کیا ناجائز ہے؟ کہا کہ نہیں, ناجائز نہیں ہے, لیکن ان کا ایک حال تھا, ان پر ایک کیفیت تھی. ہر آدمی پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی, تو جس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو اس کے لیے تو جواز ہے, لیکن بلا وجہ نقل کرنا جائز نہیں. اس معاملے کی احوال شخصی کی نقل کرنا جائز نہیں ہے, شریعت کی نقل کرنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے. ہاں اگر کسی کا حال وہ ہو جائے تو الگ بات ہے. ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اب بھاگا بھگیا جا کے سارے مریدوں سے کہا کہ بھئی شیخ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں آج کل. اب سب نے جو ہے کھڑے ہو کر نماز چھوڑ دی, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پیر صاحب کو پتہ چلا کہ نالائقو, میں تو بیمار ہوں, کھڑا نہیں ہو سکتا, اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تم اگر بیمار ہو جاؤ تو تمہارے لیے بھی جائز ہو جائے گی. پہلے حال تو طاری کرو, حال طاری نہ ہو اور جو ہے وہ احوال شخصی کی نقل اتارنا شروع کر دو تو یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے, کھڑا ہونے سے عاجز ہو جائے, بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کا حال یہ نہ ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے پھر ٹرین میں بھی بیٹھ کر جائز نہیں ہے نماز پڑھنا. یاد رکھیں, جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. بہرحال اچھے کاموں اور نیک کاموں میں رغبت کرنی چاہیے. تو بعض احوال شخصی ہوتے ہیں, جیسے منصور نے یہ کہا ان الحق, لوگوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. ان الحق کا مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں, لیکن لوگوں نے یہی مطلب سمجھا. حالانکہ اس پر ایک کیفیت ایسی طاری تھی کہ اسے ہر جگہ حق نظر آتا تھا. اپنی ذات میں دیکھتا تھا تو حق نظر آتا تھا, اور کہیں اور دیکھتا تھا تو حق کا جلوہ نظر آتا تھا. یہاں تک کہ اس پر کیفیت اور استغراق کا عالم ایسا طاری ہو گیا کہ زبان سے نکلا ان الحق ان الحق ان الحق. تو اصل میں وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہا تھا, ان کیفیات کو کہہ رہا تھا جو اس پر طاری تھی, جو اس کو نظر آتی تھی. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ کوئی آدمی اگر سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے دو تین منٹ, اول تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن اگر کوئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا اور جب اپنی نگاہ ہٹائے گا تو اسے ہر طرف سورج ہی سورج نظر آئیں گے, ٹکیاں نظر آئیں گی سورج کی, کہیں سرخ کہیں زرد کہیں کسی طرح کی, حتیٰ کہ اپنے آپ میں بھی دیکھے گا تو اس کو کچھ وقت کے لیے ایسا نظر آئے گا, ایک حال طاری ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں سورج ہوں تو یہ غلط ہوگا. تو اسی طرح ان پر ایک حال طاری تھا. تو بہرحال یہاں اس وقت یہ بحث مقصود نہیں ہے, میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات جو سنتیں غیر اختیاری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اس شخص کو دیتے ہیں جو اختیاری سنتوں پر عمل کرتا ہے. یعنی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو کر لیں. جب اختیاری سنتوں پر عمل کریں گے تو جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو بہرحال حرص کرنی چاہیے آخرت کے اعمال کی طرف, کہ اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ بھی ہم بھی نیک کام کریں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وستعین باللہ, یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیک کام کرتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. تو آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ جائے, بلکہ فرمایا وستعین باللہ, بھائی اللہ سے مدد مانگو. اللہ کے بندے, اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی, مجھے پکارا تھا, تو وہاں کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ یہ آدمی پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, میری جماعت سے نماز نہیں ہو پاتی, یہ فلاں نیک کام بھی کرتا ہے, مجھ سے یہ نیک کام بھی نہیں ہوتا, یہ تہجد گزار ہے, مجھ سے دو رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے, اے اللہ تو میری مدد فرما, مجھے بھی اس کام کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہے وستعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو. اور فرما والا تو عجز, عاجز بن کر مت بیٹھ جاؤ, یعنی اللہ سے مدد مانگتے رہو. اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک شخص اگر ارادہ دل میں رکھتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا, اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں, میری مدد فرمائیے, مجھے توفیق دیجئے تاکہ میں بھی تہجد پڑھا کروں. اب دو حال ہیں اس کے, دو حال ہوں گے, یا تو تہجد کی توفیق ہو جائے گی تو جو مانگا تھا وہ منظور ہو گیا, قبول ہو گیا, یا آنکھ نہیں کھلے گی لیکن اس دعا کے نتیجے میں تہجد کا ثواب مل جائے گا. تو حاصل تو یہی ہے, اس کا حاصل تہجد پڑھ کر حاصل ہو گیا, اور ہمیں نیت کرنے سے تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا. اس لیے آدمی نیکیوں کی طرف رغبت رکھے, ان کو ترک نہ کرے, اور عاجز بن کر نہ بیٹھ جائے کہ صاحب یہ کام میں نہیں کر سکتا. مشکل نیس کے آسان اشوت, کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو, لیکن انسان کو چاہیے ہمت سے کام لے, اور ہمت بھی نہیں ہو رہی تو اللہ سے مدد مانگے, طلب کرتا رہے کہ یا اللہ میری مجھ میں ہمت بھی نہیں, ہمت بھی آپ ہی عطا فرمائیں. اللہ سے مانگتے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اسی حدیث کے آخر کا جو حصہ ہے اس میں اصل میں لمبا مضمون ہے, وہ اس لیے میں نے اس کو ترک کر دیا, اس میں تقدیر سے متعلق چیز ہے, مختصرا میں عرض کر دوں اس کو, کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا ہو جاتا, اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اور یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. وہ کسی نے کہا نا کہ ناکام تمنا دل یہ سوچتا رہتا ہے, یوں ہوتا تو کیا ہوتا, یوں ہوتا تو کیا ہوتا, اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. فرمائیے اگر مگر مت کیا کرو, یہ شیطان دروازہ کھول دیتا ہے, شیطانی دروازہ ہے. بلکہ جو ہو گیا سمجھ لو کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا, بس اس پر راضی رہو, قناعت اختیار کرو اور کہو کہ جو ہو گیا ٹھیک, اللہ کی رضا پر راضی رہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنا اور انگارے کو چاٹنا یہ زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے اس بات کی بنسبت کہ میں کسی ہوئے ہوئے کام کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. یعنی اگر وغیر جو ہم کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک کافر شخص ہے, اپنے بیمار کو مریض کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور علاج کرانے کے لیے, لیکن علاج کے باوجود وہ مر جاتا ہے. فرمایا اس کے پاس تسلی کا کوئی سامان نہیں, اس کافر کے پاس تسلی کا کوئی سامان نہیں ہے, اور ایک مسلمان ہے جو اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, اس غفلت اختیار کرتا ہے اور مر جاتا ہے, چاہے ڈاکٹر ہی کی غفلت سے مرا, لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہے اس کے پاس تسلی کا سامان موجود ہے کہ اچھا بھی اللہ کو منظور ہے, صحیح تھا, وقت آ گیا تھا اس کا, میں چاہے کچھ بھی کر لیتا لیکن چونکہ وقت آ گیا تھا اس لیے جب تک کوئی کام نہ ہوا ہو تو اپنی سی تدبیر اختیار کر سکتے ہو, اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. یعنی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا دو, لیکن جب انتقال ہو جائے, اب یہ کہے کہ اوہو میں اگر اس ڈاکٹر کو دکھا دیتا تو شاید بچ جاتا, یا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو شاید بچ جاتا, اگر مگر اب مت کرو, اب یہ کہو کہ بس اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا, ہم نے اپنی طرف سے پوری تدبیر اختیار کی, آگے اللہ کی جو مرضی ہم اس پر راضی. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ. آج تو مسلمان بھی بے صبرا ہو گیا, کوئی مر جائے تو اسپتال توڑ پھوڑ دیتے, پتا چلا ڈاکٹر کو بھی بعض وقت پکڑ کے جلا دیا, بیڈ بھی توڑ دیے, ہسپتال بھی جو ہے اس کے اوزار بھی توڑ دیے ڈاکٹر کے, اور شیشے بھی توڑ دیے, سارا بے صبری کا معاملہ. یہ اصل میں اللہ پر اعتماد اور یقین نہ ہونے کی دلیل. اگر اللہ پر یقین اور دلیل ہوتا, اعتماد ہوتا, تو آدمی سوچتا بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا, اگر غفلت بھی ڈاکٹر نے کی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی دل میں کچھ ایسی بات ڈال دیتا کہ یہ غفلت نہ کرتا. بعض اوقات صحیح دوا انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح دوا بھی زہر بن جاتی ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو, لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی دوا بھی پھر تریاق کا کام کرتی ہے. تو بہرحال میرے عزیز ہو, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی خوش نہیں رہ سکتا, یاد رکھو. یہ دنیا بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا ختم ہو جائے گی, ہم سب بھی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ختم ہوتے چلے جائیں گے. دنیا میں آدمی یہ سوچے کہ مجھے خوشیاں ملے, ناممکن. یہاں اللہ نے اس کو مرکب اس طرح سے کیا ہے کہ یہاں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں. اگر خوشی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو, غم آ جائے تب بھی صبر سے کام لو. ہاں اگر اس تکلیف کی وجہ سے تمہیں رونا آ جائے تو یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے. ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا رو رہے, کہا کہ اللہ کے بندے رو رہے ہو, کیا بات, کہا بھوک لگ رہی ہے, کہا بھوک لگ رہی ہے, تم کو بچے ہو بھوک لگ رہی تو رو رہے ہو, کہا کیا پتا کہ اس کو میرا رونا ہی پسند ہو, اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہوں کہ میں رو کے دکھاؤں, تو جب اللہ کو ہی پسند ہے کہ میں رو کے دکھاؤں تو میں رو گا, اور یہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. رو بھی تو اسی لیے رہے کہ اللہ سے رو رہے ہیں, تو اگر آنسو آ جائے آدمی رو لے یہ صبر کے منافی نہیں. البتہ پھر عزم کے ساتھ صبر اختیار کرے اور اللہ سے اس مصیبت پر پریشانی پر مدد مانگے کہ یا اللہ یہ تکلیف تو بے شک آ گئی, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میری تکلیف کم کر دیجیے, ختم کر دیجیے, اس کے لیے دعا کرتا رہے. اب جو مصیبت پہنچ رہی تھی وہ تو پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی حرص بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ جو میدان ہے ایک مسلمان کا کہ آخرت کے وفی ذالک فلیتانا فصل متنافسون, کہ ایسی چیزوں کی طرف انسان کو رغبت کرنی چاہیے جو بڑے بڑے بزرگان دین نے جو کام انجام دیے, جو کام کر کے چلے گئے, ہم ان کے واقعات سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا اتنا اجر, اتنا اس کا ثواب. یقیناً یہ اصل میں ہم تحریساً کہتے ہیں تاکہ ہمیں رغبت پیدا ہو ہم بھی یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ دنوں حضرت مولانا خان محمد صاحب کندیہ شریف علیہ انتقال فرما گئے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے ایک صاحب شوکت نثار صاحب ابھی کل پرسوں کل ہی غالباً ان کا انتقال ہوا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے بہت سے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما کر ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو بیمار ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما اور ان کی ذات سے ہمیں مستفید ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، یا اللہ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کی ذاتوں سے، اے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔